بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عروہ سے منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. عمال عامل کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں مزدوری کرنے کے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے تھے. فکان یکون لہم ارواحن, لہذا ان کے بدن سے بدبو جیسا نکلتا تھا, خاص قسم کی خوشبو نکلتی تھی. صحابہ کرام خود کام کرتے تھے, پسینہ ہوتا تھا, بدن کے اندر خاص قسم کی بو نکلتی تھی, اور اسی حال میں جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے. اس زمانے کے اندر موٹے کپڑوں کا رواج تھا. مسجد نبوی کی چھت بالکل نیچی تھی اور مجمع بڑا ہوتا تو پوری مسجد کے اندر ایک خاص قسم کی بو پھیلتی تھی. فقیل لہم, تو ان صحابہ کو کہا گیا, لوی غتسل تم, اگر تم غسل کر کے آیا کرو تو بہت اچھا رہے گا. یعنی غسل کر کے آیا کرو تو یہ جو نامناسب بو تمہارے بدن سے نکلتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ان کو کہا گیا, اور یہی جمعہ کے غسل کی مشروعیت کا پس منظر ہے. اب یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہوگی کہ حضرات صحابہ بذات خود کام کرتے تھے, لہذا مومن کو حلال روزی کمانے کے لیے بذات خود جتنا ہو سکے اتنا کام کرنا چاہیے. جی خالد ابن مادان جو تابعین میں سے ہیں, روزانہ 40,000 تسبیحات پڑھنے کا ان کا معمول تھا. یہ نقل کرتے ہیں حضرت مقدام ابن مادی قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, جس کسی شخص نے بھی کھانا کھایا تو کبھی بھی اس سے بہتر یہ نہیں ہوا کہ آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے کھاوے. انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے کھاوے, یہ بہترین آمدنی ہے. لیکن اس میں ایک قید یہ ملحوظ رہے کہ اس سے دیگر دینی ذمہ داریوں پر نقصان نہ ہوئے، دیگر دینی ذمہ داری اور فرائض متاثر نہ ہوئے، تو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے کھاوے، یہ بہترین کمائی ہے، بہت عمدہ کمائی ہے۔ اس حدیث شریف سے ایک سبق یہ ملا کہ خود محنت کر کے کمانے میں آر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کائی کی شرم، خود محنت کرو کما کے کھاؤ، اس میں کائی کی آر کرنے کی۔ نمبر دو، خود کے لیے اپنے طور پر کوئی مقام، منصب، مرتبہ طے مت کر لو۔ کسی بھی کام سے آدمی کو آر نہ ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کیا کرو گے؟ میں تو کسی مدرسے میں مشکات دورے کی کتابیں ملے گی تو پڑھاؤں گا، یہ اپنے طور پر طے کر لیا۔ اور اگر نہیں ابھی موقع ملا تو انتظار میں بیٹھا رہوں گا، جب موقع ملے گا تو مشکات دورے کی کتاب پڑھاؤں گا۔ واہ بھائی واہ، اپنے طور پر تم نے طے کر لیا، دین کے کام میں کوئی آر نہیں۔ یوں کہو، جو دین کا کام ملے گا کر لیں گے، یہ عزائم ہونے چاہیے۔ حلال روزی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھائی تم کیا کرو گے، کسی فیکٹ کمپنی میں مینیجرشپ مل جاوے نا تو میں وہاں لگوں گا۔ ارے جب تک مینیجرشپ نہ ملے انتظار کروں گا، ایڈ آتی رہتی ہے جاب کی، کہاں مینیجر کی جاب ہے وہ دیکھوں گا پھر لگوں گا۔ ارے وہاں تک کیا عزامت کرے گا؟ سیدھا سیدھا یوں کہ مجھے اگر آفس سیکرٹری کا کام مل جاوے، مجھے کمپوزنگ کا کام مل جائے، ارے آخر میں پیون کا کام مل جائے، میں کروں گا۔ یہ اپنے طور پر منصب کیوں طے کرتے ہو؟ آج دنیا کے اندر یوں کہتے ہیں نا، بیکاری بہت ہے، بیکاری بہت ہے، بیکاری بہت ہے، تو ہر ایک نے اپنے طور پر طے کر رکھا ہے کہ ایسا کام ملے تو ہی کریں گے، ورنہ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے بیکاری۔ ان کو کہو کہ حلال روزی کے لیے جو کام ملے وہ کرو، تو بیکاری کہیں بھی نہیں رہے گی۔ یہ طے کر کے بیٹھے ہیں یہی ملے گا اور یہی کریں گے، اس لیے بیکاری ہے۔ تو حدیث شریف کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر طے نہ کر لے کہ یہی کروں گا، یہ ملے وہی کروں گا، جو ملے وہ کرو حلال روزی کے لیے۔ نمبر تین، معاشی پریشانی ہو تو تدریس کے ساتھ کچھ حلال کام کر لیوے بقدرے ضرورت، لیکن غلبہ دینی کام کا ہی ہو۔ اگر تنخواہ کے اندر تن کی خواہت پوری نہیں ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر کچھ حلال کاروبار ساتھ میں کر لو، لیکن غلبہ دینی کاموں کا ہونا چاہیے اور یہ کاروبار مغلوب ہونا چاہیے۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب کی جو تقریر چھپی ہے اس میں حضرت نے خود اپنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی، میں کتابوں کی تجارت کرتا ہوں، لیکن کتابوں کی تجارت میں محدود کرتا ہوں۔ حضرت نے ہمیشہ کتب خانہ کیا سالہا سال سے، مکتبۃ الحجاز حضرت کا مشہور ہے، تو کہا میں کتب خانے میں کتابیں بیچتا ہوں لیکن محدود کا، اگر میں کام اپنا بڑھا لوں۔ پھر وہ بحر والا باپ گیا کہ بحر میں تجارت، تو کہا اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسپورٹ میں بھی چالو کر دوں دنیا کے دوسرے ملکوں میں، تو میری تجارت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ لیکن تجارت میں میرا دھیان بڑھ جائے گا تو تدریس کی فکروں میں کمی آ جائے گی، اسی لیے میں محدود تجارت کرتا ہوں اور غلبہ میرا پڑھنے پڑھانے تصنیف تعلیم دین کا ہے۔ تو اس طرح آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کاروبار کرتے تھے، لیکن غلبہ اجتہاد اور مسائل کا تھا، تو اس طرح اگر پارٹ ٹائم روزانہ دو چار گھنٹے کچھ کاروبار حلال کا کر لیا تو ٹھیک ہے، باقی غالب اپنا دینی کام کاج ہو، باقی جس کو خطرہ ہو کہ دھیرے 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 دین مغلوب ہو جائے گا، کاروبار غالب آ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ دینی کام ہی چھوٹ جائے گا اور میں دنیا ہی کا ہو کے رہ جاؤں گا، وہ تو نہ جاوے کاروبار میں، وہ تو سیدھا سیدھا چپ چاپ نیچے منہ کر کے پڑا ہے، ورنہ پھر 100% دنیا دار بن جائے گا۔ تو اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاوے، یہ بہت بہتر عمل ہے۔ دراصل اس میں کئی فوائد ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آدمی خود محنت کر کے کمائے گا تو اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور دوسرے کو بھی اپنی کمائی سے فائدہ پہنچائے گا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ اور کچھ جان پہچان والے اور غریب مسکین، خود بھی اپنی کمائی سے فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ نمبر دو، لوگوں کے سامنے مطالبے سے سلامت رہے گا، خود کما رہا ہے تو ماننا تھوڑا ہی پڑے گا۔ نمبر تین، اس میں قصر نفسی بھی ہے۔ نمبر چار، سوال کی ذلتی سے حفاظت بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے فائدے ہیں خود کمانے کے اندر، کہ آدمی خود کما کر کے حلال طریقے سے کھاوے۔ جی، پھر فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کمانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، کمانا تو ایک ذریعہ ہے، لیکن کما کر محنت کر کے کمائی میں منافع ملے اس میں اللہ پر بھروسہ کر لو، کہ بھروسہ اللہ پر، کمائی ذریعہ، کہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہو جاوے۔ جی، صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمیشہ کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ خود اپنی حلال کمائی سے اپنا گزران چلاتے تھے۔ جی، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی لکڑیاں جمع کرے گٹھڑ میں، یعنی کلاڑا لے کر جنگل میں جاوے، لکڑیاں کاٹے اور اس کا بھارا بناوے، گٹھڑ اٹھا کے لاوے، نلا کے مارکیٹ میں لکڑیاں بیچے اور پیسے کماوے، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ جنگل میں بے شمار خودرو درخت ہوتے ہیں، جنگلی درخت ہوتے ہیں، جاؤ جنگل میں کلاڑا لے کر کے لکڑے کاٹو اور لکڑوں کا جو ہے گٹھڑ الا ظاہری ہی اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے لاؤ، خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان یسأل احدا، کہ وہ کسی سے سوال کرتا پھرے۔ اس لیے کہ سوال کرنے میں دو پہلو ہیں، فیعطیہ، سوال کرو تو وہ دے گا، او یمنع ہو یا منع کر دے گا، یعنی سوال کرو گے تو دے وے، ہو سکتا ہے کہ نہ دے وے اور منع کر دے. اسی لیے سوال کرنے سے بہتر یہ ہے، جاؤ جنگل میں لکڑے کاٹ کے لاؤ، گھاس کاٹ کے لاؤ، جنگلی پھل توڑ کے لاؤ، مارکیٹ میں بیچو اور کاروبار کرو، حلال روزی کماؤ، کتنا اچھا یہ طریقہ ہوگا. کہتے ہیں کہ سوال کرنے میں کتنے نقصانات ہیں. نمبر ایک، سوال کرنے میں دونوں پہلو ہیں، ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. اب آدمی گیا ملنے کی امید پر اور نہ ملا تو ذہنی ٹوٹ جاتا ہے، ذہنی طور پر یہ بڑا نقصان. اور دوسرا یہ کہ خالی منہ آنا پڑا. نمبر دو، سوال کرنا بے عزتی ہے. نمبر تین، سوال کرنا سوال کرنا ذلتی ہے. نمبر چار، بات سمجھو، لکڑی کاٹنے میں مشقت ہے، لیکن یہ مشقت سوال کرنے کی مشقت سے اچھی ہے. سوال کرنا ایک تکلیف بھرا کام ہے، اس کے مقابلے کے اندر یہ لکڑی والی مشقت کم ہے، آسان ہے. نمبر پانچ، کوئی آدمی لکڑی کا گٹھڑ کاٹ کے پیٹھ پر اٹھا کے لائے گا تو یہ بھی ایک ذلتی کا کام ہے. ارے ارے دیکھو نہیں وہ لکڑی پیٹھ پر اٹھا کے لا رہا ہے، تو یہ ذلتی اچھی ہے سوال والی ذلتی کے مقابلے کے اندر. اسی لیے خود اپنے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، یہ سوال کرنے کے مقابلے میں بہت بہتر طریقہ ہے. جی
قال حدثنا محمد بن ثواب وقوله قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن ابي رضي الله تعالى عنهما عنهما الحديث.
حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی رسیاں لے وے، یعنی رسیاں لے کر گیا جنگل میں، کیوں؟ تاکہ لکڑیاں کاٹے، رسیوں سے باندھے، باندھ کے لے آوے اور لا کے بیچ دے. اس لیے رسیاں لے کے جاوے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے سوال کرتا پھرے. تو رسیاں لو، جنگل جاؤ، گٹھڑی بناؤ اور جو ہے جنگل سے لکڑی لاؤ اور بیچو، یہ بہتر ہے کہ آدمی لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے. بہت اچھا یہ طریقہ ہے. بھائی جی عبداللہ کا قصہ مشہور ہے نا، کہ وہ دیوبند میں تھے، گھاس کاٹنے کا کام کرتے تھے اور گھاس جنگل میں سے کاٹ کے لاتے تھے. وہ گھاس کاٹتے کاٹتے بھی ذکر کرتے تھے، تو ان کے گھاس لے کر وہ جب آتے تھے جنگل سے تو لوگ ان کی گھاس خریدنے کے لیے دوڑتے تھے، ان کو کبھی بیچنے کی فکر نہیں ہوئی. اور انہوں نے یہ ضابطہ بنا لیا تھا کہ جو دوڑ کے آ کے پہلا ان کے گھاس کے گٹھڑ پر ہاتھ لگا دے گا اس کو دے دیتے تھے. اور قیمت طے تھی اس زمانے میں، دو چار آنے اس طرح ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک انگریز نے اپنے گھوڑے کے لیے زبردستی گھاس لے لیا، پیسے نہیں چکائے، تو کہا گھوڑا بیمار ہو گیا. وہ انگریز پریشان، تو لوگوں نے کہا اس کو کہ تو نے کوڑا لے کر ان کا گھاس زبردستی لے لیا تھا نا اپنی حکومت کے نشے میں، سیدھا سیدھا پیسے چکا ورنہ گھوڑا مر جائے گا. وہ ولی ہے زمانے کا، اس کا گھاس تو نے زبردستی مفت میں لیا ہے, اس لیے تیرا گھوڑا بیمار ہے, سیدھا پیسے دے کر آ. یہ ہوا تھا. پھر وہ گھاس بیچ کر کے جو پیسے آتے تھے اس میں اپنا گزران چلاتے تھے, ذاکر شاکر آدمی تھے, اس میں سے وہ پیسے بچا کے رکھتے تھے ذرا 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 ذرا. اور پھر سال میں ایک مرتبہ اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی ایک دعوت کرتے تھے, اور سارے اکابر کو اس دعوت کا انتظار رہتا تھا. فرماتے تھے کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد ان کی حلال روزی کا اثر یہ ہے کہ 40 دن تک دل پر انوار کی بارش ہوتی ہے. ان کی حلال روزی کی یہ تاثیر ہے. اسی لیے اس دور کے اکابر جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ کب بھائی جی عبداللہ کی دعوت ہوگی. اس طرح حلال کی یہ تاثیر ہے, آدمی خود محنت کرے اور حلال کمائے کما رہے. جی چند باتیں اس ترجمۃ الباب میں امام نے جمع فرمائی. نمبر ایک, السہولت. سہولت. نمبر دو, والسماحت فی الشراء والبیع. مطلب سمجھو. نمبر ایک, خرید و فروخت میں نرمی ہونی چاہیے. بہت سے بیچنے والے بیچنے نکلتے ہیں نہ دادا گیری کرتے ہیں, تو خریدنے بیچنے میں تو نرمی ہونی چاہیے, ورنہ تم سے مال کون خریدے گا. تم دادا گیری سے بیچو تو ٹماٹر کیا حساب دیے 10 روپے کلو, ارے بھائی کچھ کم کر لیں, چل لینا ہو تو لے ورنہ جلدی پکڑ جا تو کون تمہارے یہاں لینے کے لیے آئے گا. تو اس طرح خریدنے میں بیچنے میں نرمی ہونی چاہیے. نمبر دو, چشم پوشی سے کام لینا چاہیے. کبھی کوئی گراہ کے کاٹ ٹماٹر زیادہ بھی لے جاوے کہ لو یہ رکھو اوپر درازے میں, ہوتے ہیں بعض گراہ کیسے, تو چشم پوشی سے کام لینے کا. یہ نہیں کہ وہ ٹماٹر چل چل یہ تولنے کے بعد ظاہر کیوں نہیں رکھ, ادھر لینا ہو تو لے ورنہ جا واپس. ارے بھائی ایک لے جاتا ہو تو لے جانے دیں, تیرا مال بھی کرائے. چشم پوشی سے کام لو. نمبر تین, کسی سے اپنا حق مانگو تو تمیز اور تہذیب سے مانگو. کسی سے پیسے لینے کے ہیں, اگرانی ہیں, تو تمیز اور تہذیب سے مانگو. نمبر چار, تجارت میں اعلی ظرفی کا ثبوت دو. اعلی ظرف کا ثبوت دو. نمبر پانچ, تجارت میں لڑائی جھگڑا چھوڑو. نمبر چھ, بھاؤ میں کھینچ پکڑ مت کرو. یعنی کہ کوئی آپ سے خریدنے کے لیے آیا, روپیے 2 روپیے کم بھاؤ میں مانگ رہا ہے تو کم کر کے دے دو, ایک بھاؤ پکڑ کے بیٹھے مت رہو, کچھ کم ایک بیشی کر کے سیٹنگ کر کے بھیج ڈالو مال کو. نمبر سات, تجارت میں نیک نامی کامیابی کے لیے گراہکوں سے نرم برتاؤ کرنا ضروری ہے. آپ جو ہے نا تجارت میں نیک نامی حاصل کرنا چاہتے ہو, کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہو, تو گراہکوں سے نرم برتاؤ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. سب لوگ یہ سوچے وہ دکان پہ جاؤ, وہ اچھے دکاندار آپ کو ہر چیز کا ریٹ بھی برابر بتائیں گے, مال کے بارے میں بھی برابر مشورہ دیں, وہاں جاؤ, وہ آپ کچھ کم مانگو گے نا تو سستے میں بھی دے دے گا. وہ اچھی دکان ہے, لوگ میں نیک نامی ہوتی ہے, اور ایسی تاجر کی تجارت کامیاب بھی ہوتی ہے, بڑھتی بھی ہے, فروغ بھی پاتی ہے ایسے تاجر کی تجارت. نیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا, یہ تو حسن اخلاق میں سے ہیں, اور حسن اخلاق اجر اور ثواب کی چیز ہیں, اسی لیے یہ حسن اخلاق کا بھی ایک شعبہ ہوگا. وَمَن طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي أَفَاوٍ, اور جو آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرے وہ افاف کے ساتھ مطالبہ کرے. دیکھیے افاف کا مطلب یہ ہوتا ہے لغت میں جو چیز شریعت میں حلال نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا افاف کہلاتا ہے. اللہم انی اسلک التقا والہدا والعفاف والغنا, جو چیز شرعاً حلال نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا افاف ہے. یہاں افاف کا کیا مطلب لیں گے؟ نمبر ایک, ناجائز ناپسندیدہ قول اور فعل سے بچنا. بہت سی مرتبہ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو حقوق مطالبہ ناجائز طریقے سے کرتے ہیں, نامناسب باتیں بول کر کے کرتے ہیں, نامناسب کام کے ذریعے سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اپنا حق مانگو, ناجائز ناپسندیدہ قول اور فعل سے بچو, ضرور مانگو اپنا حق. جیسے بہت سے لوگ کیا کریں گے, اغوا کر لیں گے کسی کو. میں کیوں اغوا کیا؟ میرے 10,000 روپے دیتا نہیں تھا اس لیے اغوا کروا لیا. پورے پورے انسان کو اغوا کروا لیا. بعض مرتبہ پیسے مانگنے جائیں گے تو ماں بہن کی سنائیں گے, ارے بھائی کیوں گالیاں دے رہے ہو, میرے 10 روپے یہ دے نہیں رہا ہے اس لیے وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ اپنا حق مانگو پاکیزگی کے ساتھ. ناپسندیدہ ناجائز قول فعل نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ریوالور لے کے جائیں گے سینے پر, اگر لا میرے 5 روپے باقی دیتا نہیں کم وقت کہیں گا, سینے پر چاقو رکھ دیا, گھنجر رکھ دی, گن رکھ دی, 5 روپے لا سیدھا سیدھا. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ یہ غلط طریقہ ہے پیسے مانگنے کا. اسی لیے ایسے طریقے سے مطالبہ کرنے سے بچو. سنو, اسلامی طریقے سے تجارت, یہ بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے کہ آپ کا اسلامی طریقے سے کاروبار غیر مسلم دیکھیں گے تو وہ لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے. دنیا میں کتنے ممالک کے واقعات ایسے ہیں کہ وہاں اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی, تاجروں نے اپنی تجارت سے اسلام پھیلایا. کئی ملکوں کی یہ کارگزاری ہے. چائنا میں اسلام کیسے پہنچا؟ کبھی بڑی کارگزاری اس کی. ہمارے یہاں سے سب سے پہلی 4 مہینے کی جماعت گئی تھی چائنا, انڈیا کی جماعت. اس کی کارگزاری چھپی ہوئی ہے کتابی شکل میں, وہ پڑھنے کے قابل ہے. تو اس زمانے کے نظام الدین کے اکابرین نے انگریزی بولنے والے ماہرین بھی وہ جماعت میں بھیجے تھے, ڈاکٹر پروفیسر لوگ. پہلی جماعت چائنا. تو چائنیز لوگ کو اپنی زبان اور اپنی تہذیب اور کلچر سے بہت متشددانہ محبت ہے, بہت متشدد ہے. انگریزی آتی ہوگی پھر بھی نہیں بولیں گے, وہ چائنیز میں ہی بات کریں گے. اتنے متشدد ہیں, وہ سیکھتے بھی نہیں انگریزی, ان کو کوئی پڑھی نہیں انگریزی سیکھنی. اور وہ لوگ اپنی تہذیب اپنے کلچر میں اتنے متشدد ہیں. آج دیکھ لو ہمارے ملک کے دیہاتوں کے اندر آپ کو انڈین کھانے کی لاری نہیں ملے گی, چائنیز کی ملے گی. دیکھ لو آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی چائنیز کی لاری ملے گی. انڈین فوڈ کی دال بھات ساگ پوری کے ہر گاؤں میں ملے گی, دیکھ لو. اور چائنیز کی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جس قوم کو اپنی تہذیب اور ثقافت سے محبت ہوتی ہے نا, وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے. تو آج ان کا یہ حال ہے تشدد کا, تو 1400 سال پہلے تو یہ کتنے متشدد ہوں گے. تو وہاں شنگھائی میں شہر ہے چائنا کا, وہاں پانی کے کنارے پر ایک ندی ہے وہاں کی, اس پر ایک قبر ہے. لوگ تو ان کو صحابی کہتے ہیں, لیکن تاریخی روایت یہ ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں. ابو وقاص تابعی, وہ تجارت کے لیے چائنا گئے اور اسلامی طریقے سے انہوں نے تجارت کی کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو چائنا کے اندر پھر یہ ادھر کے جو ممالک ہے انڈونیشیا ملیشیا, یہ جو اکثریت اس مسلموں کی اکثریت کے ممالک ہیں, ملیشیا بھی ہے, پھر وہ تو ادھر ہے ملیشیا, تھائی لینڈ, پھر اور نیچے دنیا کا سب سے مالدار ملک ہے وہ انڈونیشیا کے پڑوس میں برونئی, وہاں اکثر مسلمان ہیں, اکثریت مسلمان. پھر یہ فلپائنس, وہاں کیسے اسلام پہنچا, تاجروں کے ذریعے سے اسلام پہنچا, اور تاجروں نے اسلامی تجارت کے ذریعے وہاں اسلام پہنچایا. اسی طریقے سے انسان اکالا کرے, شریعت نے اکالے کی ترغیب دی, تب اکالا کرے گا تو گراہک اس کے یہاں کھینچے کھینچے آئیں گے کہ بھائی ہم مال لے کر جاتے ہیں, پھر پسند نہ آئے تو یہ تو واپس لے لیتے ہیں, پیسے پورے پورے واپس دے دیتے ہیں, تو گراہک کھینچے کھینچے وہاں جائیں گے. اور آج تو لوگ اکالا کرنے جاؤ تو جھگڑا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ تو کاغذیل پر ہی لکھ دیتے ہیں بیچے لو مال پاسوں لے ہم آؤشے نہیں, پیچھے لکھا ہو رہتا کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیں گے. تو یہ کوئی طریقہ ہوا اکالا آپ کرنے سے منع کر دیتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت الگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے. اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ اسلامی طریقے سے کاروبار کرو, یہ بھی تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے. جی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرم فرماوے. یہ رحیم اللہ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, خبر دی کہ اللہ ایسے آدمی پر رحم کریں گے. ایسے آدمی کے اوپر سمحن, جو کاروبار کے اندر درگزر کرنے والا ہو, چشم پوشی کرنے والا ہو, نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو, سہولت کا برتاؤ کرنے والا ہو. اذا باع, جب بیچے تب بھی, و اذا اشترى, جب خریدے تب بھی, و اذا اقتضى, اور جب حق مانگے تب بھی, ہر موقع پر جو آسانی کرے, اللہ ایسے آدمی پر رحم کرم فرماتے ہیں. اب بیچنے کے اندر نرمی کی ایک مثال سمجھو, اذا باع, بیچنے میں نرمی, نمبر ایک, خریدار سے نرمی یوں ہے کہ قیمت کچھ کم کر دو. خریدار کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا روپے کلو دیا کہ 10 روپے, بھائی 9 روپے دے دیں, 1 روپیہ کم کر دیں. کم کر دینے کا 1 روپیہ, اپنا نقصان نہ ہو, یعنی اصل سمن میں منافع میں کچھ کمی ہو تو چلا لو, تو اس سے آپ کی تجارت بڑھے گی. تو خریدار سے نرمی کا برتاؤ کرو, یعنی کچھ کم دام لے کر دے دو, زمین کا, فلیٹ کا, گاڑی کا, کسی بھی چیز کا سودا کرو, کچھ کم بھاؤ میں بیچ دو, کم بھاؤ میں مانگے دو. نمبر دو, اشترا کا کیا مطلب نرمی؟ کسی سے کوئی چیز خریدو تو پیسے کم کرانے میں حجت بازی مت کرو. آپ اس کو ایک آدھ مرتبہ اکرام سے درخواست کرو کہ بھائی تھوڑا پیسے کم کر دیں, وہ قیمت کم کر دے گے تو ٹھیک ہے, باقی کہ تم لڑنے کھڑے ہو جانا ہی کم کرنا ہی پڑے گا, کم دینا ہی پڑے گا, تو لڑائی جھگڑے کرنے کھڑے ہو جاؤ یہ اچھی بات نہیں. بلکہ اگر زبردستی کم کراؤ, اس پر سر ہو جاؤ اور کم کراؤ, اور کم کرنے میں دل کی خوشی نہ ہوئے تو اس پیسے کے حلال ہونے میں بھی شک ہے, کیونکہ دل کی خوشی کے بغیر تو دوسرے کا مال حلال ہوتا نہیں ہے. اسی لیے بھائی درخواست کر دو کہ بھائی کچھ پیسے کم کر دو, بہت قیمت ہے, وہ کم کر دے تو بھبیا, ورنہ جھگڑنے کا کیا, زبردستی کیا اور اس کے سر نہیں پڑ جانے کا. اور جب حق طلب کرنا ہو تب بھی نرمی صبر پیش آؤ. آدمی یوں سوچ لے وے کہ اگر میں اس مکروس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا, بس خود کو اس کی جگہ پر تصور کر کے اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرو. جی تو پھر وہ جو جماعت گئی تھی اس میں انگریزی بولنے والے سب تھے, تو کسی کی انگریزی وہاں چلی ولی نہیں, وہ لوگ انگریزی میں بولتے تھے, کوئی بولنے کی زبان جواب دینے کی تیار نہیں. یہ تو اچھا ہوا کہ جماعت کے امیر صاحب ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, اب تو وہ انتقال فرما گئے, تو پھر وہ عربی میں بولتے تھے. ہوٹلوں میں جماعت رہی اور کام کیا, تو پھر عربی سے وہاں کے علماء چائنیز زبان میں ترجمہ کر لیتے, اس طرح بیانات ہوئے, تبلیغ ہوئی, تو انگریزی والے بھی سب فیل ہو گئے اور عربی اچھے کام چلا رہا. بڑی دلچسپ کارگزاری ہے چین والی, وہ ابھی نیا ایڈیشن بھی اس کا چھپ گیا ہے, وہ پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ, مالیگاؤں میں مل جاتی ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمت اللہ علیہ اس کی امیر تھے, انہوں نے خود اس کی کارگزاری لکھی ہے. جی بابو من انظر موسرن, باب اس بات کے بیان میں کہ کوئی آدمی صاحب حیثیت کو مہلت دے رہے. دیکھو بھائی ہے نا عجیب بات, مصیر ایک غریب کو تو ہر ایک مہلت دیتا ہے, لیکن جس کے پاس کچھ ہے اس کو بھی کچھ مہلت دو. اس کی ترغیب کے اندر امام علی مقام یہ باب قائم کر رہے ہیں. دیکھو ذرا باریکی سے سمجھو, تنگی والے آدمی کو تو مہلت دینی ہی دینی ہے کہ ایک آدمی آپ سے ادھار مال لے گیا, پیسے قرض لے گیا اور بیچارہ تنگ حال ہے, تو اس کو تو مہلت دینا ہی دینا ہے. ٹائم پر کہے بھائی پیسے نہیں ہیں تھوڑے دن میں مہلت دو نا, تو بیچارہ تنگ حال ہے, غریب ہے, اس کو تو مہلت دو ہی دو. لیکن مالدار کو بھی مہلت دو, یعنی وہ آپ کا قرض چکا سکتا ہے لیکن کسی اور ضرورت کی وجہ سے وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے, تو اس کو مہلت دے دو. کہے کہ بھائی میرے پاس پیسے تو ہے لیکن اگر تو ابھی مجھے تھوڑا اور ٹائم دے رہے تو میں پیسے سے میری بیوی کی دوا کروا لوں, اس کو ابھی ایک تکلیف ہے, ابھی میں تجھے پیسے دے دوں گا تو دوا کے پیسے نہیں رہیں گے, تو ایک دو مہینے کا ٹائم دے دے تو ابھی یہ پیسے کی میں دوا کرا لوں, پھر کما کے تجھے پیسے دے دوں گا. تو صاحب حیثیت ہے, قرض چکا سکتا ہے لیکن کسی حکمت سے وہ مزید مہلت مانگ رہا ہے تو دے دو, تو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ موسر کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ 50 درہم یا 50 درہم کے بقدر سونے کا مالک مالدار کہا جائے گا. نمبر دو, امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کہ مالداری اور فقیری انسان کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی ایک درہم کے اندر مالدار ہوتا ہے, ایک درہم ہے بس, لیکن اس کے پاس ضرورت کی سب چیزیں ہیں اور کوئی پیسے بھی فاضل پڑے ہوئے ہیں, ایک درہم میں مالدار ہے, اور دوسرے آدمی کے پاس ہزار درہم ہیں پھر بھی وہ غریب ہے, اس لیے کہ گھر میں پوری ٹیم ہے, ان کا کھانا پینا کپڑے ٹیوشن مدرسہ اور جو ہے دودھ لائٹ بل پنکھا بل فون بل گیس بل سب کے پیسے چکانے کے, تو ہزار دینے کے باوجود ہے اس کے باوجود بھی وہ غریب ہے. اس لیے امام شافعی فرما دیں کہ اس کے لیے کوئی مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں, افراد اور اشخاص کے اعتبار سے مالداری غریبی بدلتی رہتی ہے. نمبر تین, احناف جو ہے تین درجوں پر تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک, ایسی مالداری جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو آپ کو معلوم ہے 200 درہم کی مالیت اگر کسی کے پاس اپنی حوائج سے زائد ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, وہ ایک مالداری ہے. نمبر دو, اور ساتھ میں اس پر سال بھی گزرا ہو. نمبر دو, وہ مالداری جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہوگا, قربانی واجب ہوگی, زکوٰۃ لینا حرام ہوگا, اس کے اندر بھی یہی 200 درہم کی مالیت آئے گی, لیکن اس میں حولانے حول شرط نہیں ہے. پھر اس کے اندر گھر میں جو زائد برتن ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں, پھر جو ہے انسان کے پاس زائد کمرے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے, وہ بھی اس کی قیمت میں شمار ہوتے ہیں. نمبر تین, ایک تیسری مالداری یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنا ایک دن رات چلے اس کے بقدر کھانے پینے کے سامان ہے, بدن اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں, یہ کافی بھی ایک طرح کی مالداری سمجھی جاتی ہے. ایسے آدمی کے لیے دوسرے سے سوال کرنا حرام لکھا ہے, کہ کسی آدمی کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ 24 گھنٹے کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور پہننے کے کپڑے ہیں, تو سوال کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس وقت کے فقیر کروڑوں پتی ہونے کے باوجود مانگتے ہی رہتے ہیں. جی,
قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت المائدة روح الرجل في من كان قبله فقالوا عليك لم تعدي شيئا, قال كنت ابو فتياني اي يرجعه ويتجاوب عن المرسل, قال فتجاوب عنه. وقال ابو مالك عن ربعك فراش كنت يسر على المرسل وانذر المعسرا.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع ابن ہراش کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایک آدمی کی روح لینے کے لیے آئے, اور وہ آدمی تم سے پہلی امتوں میں تھا. تو آنے والے فرشتوں نے روح نکالتے وقت پوچھا, تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ بول. فرشتوں نے اس کو پوچھا, کوئی نیکی کی ہے کیا؟ بول. تو کہنے لگا, ہاں ایک نیکی ہے میری. کیا نیکی؟ کنت آمر فتیانی, میں اپنے کاروبار پر جو ملازم تھے, فتیان کا مطلب میری دکان اور کاروبار کے خدام ملازمین, چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد نوکر اسٹاف ہو, کا میں نے اپنے اسٹاف کو یہ کہہ رکھا تھا. کیا کہہ رکھا تھا؟ یہ کہ تم مہلت دیا کرو اور درگزر کیا کرو مالداروں سے بھی. یعنی کوئی صاحب مال آئے چکا سکتا ہو ایسا آوے، پوری قیمت دے سکتا ہے ایسا آوے، پھر بھی تم اس کے ساتھ درگزر اور مہلت کا معاملہ کرو. میں نے اپنے اسٹاف کو کہہ رکھا تھا. قال راوی کہتے ہیں فتجاوزوا عنہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ روح لینے کے لیے آنے والے فرشتوں نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. اتنی نیکی بھر، یعنی ایک آدمی جو ہے آپ کو پورا بھاو دے سکتا ہے، پھر بھی وہ کہے کچھ کم کر دیں یار. یہ کم کرانے جو ہے نا، کروڑ پتی ہے اس کے مزاج میں بھی ہے، کروڑ پتی کے مزاج میں بھی ہے، سب کے مزاج میں ہے بھاؤ کم کرانے کا. اب وہ مرسڈیز بینز کار میں جاتا ہوا سائڈ پہ لاری لگا کے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو بھی پوچھے گا بھائی تربوز کیا بھاؤ دیے؟ بیس روپے کے لا، پندرہ روپے دے دیں، پانچ کم کر لیں. مرسڈیز بینز کار میں بیٹھ کے بولے گا پانچ روپے کم کر دیں. اب وہ کرا بھی رہا ہے لاری والے کے پاس، پیچھے والے کے پاس. ایک فطرت ہے انسان کی کہ بھاؤ کم کرانے کی. تو اس طرح وہ جو ہے کا میں نے کہہ رکھا تھا. پھر اگر کوئی صاحب حیثیت ہے مہلت مانگے تو اجازت میں نے دے رکھی تھی. اسی پر روح لینے والے فرشتوں نے اس کے ساتھ درگزر کیا. اور دوسرے طریق میں کیا لفظ آیا؟ کنتو یسر علی الموسری، کہ جو صاحب حیثیت لوگ آتے میں ان کے ساتھ آسانی کرتا، یعنی بھاؤ کچھ کم کر دیتا، ان کو بھی مہلت دیتا. وانذر المعسر، اور تنگ حال لوگوں کو مدت دے دیتا کہ جاؤ مال لے جاؤ، اتنے دنوں بعد پیسے دے جانا. وہ کہتے دو مہینے بعد دیں گے، دو مہینے بعد دینا. وہ کہتے ہفتے کے بعد دے جائیں گے، جا ہفتے کے بعد دے جانا. اس طرح جو ہے میں تنگ حال لوگوں کو مہلت دے دیا کرتا تھا. جی اکبل من الموسری، یعنی مالدار کی طرف سے ڈھیل کی درخواست ہوتی تو میں قبول کر لیتا تھا. کوئی صاحب حیثیت درخواست کرتا کہ کچھ ڈیل کر دو تو میں قبول کر لیتا تھا، اور تنگ حال سے بالکل درگزر کر دیتا تھا. غریب آ کے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، نہ لے جا ایسے ہی لے جا، کیا میں بعد میں دے جاؤں گا، بعد میں دے جانا. بہت سی غیر مسلم بھی اس میں بہت آگے. ایک ریسٹورینٹ ہے، بہت مشہور ریسٹورینٹ چوٹیلا کے اندر، گجراتی تھاڑی کی، بہت مشہور و معروف. وہاں لائن لگتی ہے گاڑیوں کی. تو میں نے ایک مرتبہ اس کے مالک کو پوچھا تو اس نے عجیب بات سنائی، حالانکہ وہ ہندو ہے. کہا کہ 100 کے قریب آدمی ایسے ہیں کہ جو غریب ہے یا بوڑھے ہیں، ان کی اولاد ان کا دھیان نہیں رکھتی، وہ روزانہ میرے یہاں کھاتے ہیں، اور پیسوں کے معاملے میں کچھ نہیں، جتنے دے رہے اتنے دے رہے، جتنے دنوں کے بعد دے رہے، ان کے لیے میرے یہاں کوئی قانون نہیں. تو کہ یہ سب اس کی برکت ہے کہ ریسٹورینٹ اتنی چلتی ہے. روزانہ 100 آدمی اس طرح ہے کا میرے یہاں کھانے والے، جو دے جائے وہ لے لیتا، اور جتنے دنوں بعد دے رہے ہوگا میں لے لیتا. جی تنگ حال آدمی کو مہلت دینے کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی جو آدمی واقعی تنگ حال ہو اس کو مہلت دینی چاہیے اور سختی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے حدیث شریف میں دوسری جگہ یہ روایت موجود ہے، کوئی آدمی آپ سے قرض لے رہے تو قرض کے اندر مدت متعین کرنی چاہیے، مجہول مدت نہیں رکھنی چاہیے. تو آپ نے کسی کو قرض دیا، مدت متعین کر دی، تو جو مدت متعین ہے وہاں تک روزانہ آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. مثلاً کسی کو آپ نے 5,000 روپے قرض دیے 6 مہینے کے لیے، روزانہ 5000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ کے یہاں ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. پھر 6 مہینے یعنی مدت مقررہ پوری ہوئی, وہ مقروض آپ کے پاس آیا اور آ کر کیا درخواست کرتا ہے, بھائی تھوڑا ٹائم بڑھا دو نا, ابھی میں دے سکوں ایسی پوزیشن نہیں ہے, کچھ مدت اور بڑھا دو. 6 مہینے پورے ہو گئے تو وہ کہتے ٹھیک ہے, کتنے مہینے, اور 3 مہینے کر دیں, 3 مہینے کے بعد میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا. تو جب آپ کی مقررہ مدت پوری ہو گئی اور آپ نے مدت بڑھا دی, تو جس دن سے آپ نے مدت بڑھا دی اس دن سے قرض کی رقم سے ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. جس دن مہلت بڑھا دے دی اس دن سے روزانہ 10000 روپے صدقے کا ثواب. اصل قرض ہے 5000, لیکن ثواب مل رہا ہے اس دن سے روزانہ 10000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب. اب ایک آدمی اگر صدقہ بھی کرے 5000 روپے کا, تو ایک وقت میں صدقہ کرے اور ثواب لے لے رہے, لیکن یہ قرض تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ روزانہ اتنی مقدار صدقہ کرنے کا اللہ کے یہاں ثواب ملتا ہے. اسی لیے جو ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. لیکن اس زمانے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھو کہ اپنی حیثیت کے مطابق قرض دو. اور ایک بزرگ یوں فرماتے کہ یوں سوچو کہ اگر نہیں آوے واپس تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اتنی مقدار میں قرض دو تو آپ کو کوئی ذلتی اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. اپنی کیپیسٹی کے مطابق قرض دینا چاہیے, لیکن اپنی کیپیسٹی کے مطابق. جی.
وبه قال حدثنا هشام بن عمرو خالد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي قال انه هشام عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عنا اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر لا يؤذي الناس فاذا راى محسنا القدر بثيابه تجاوزت عنه لعل الله ان يتجاوز عنا وتجاوز الله عنه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا, لوگوں سے ادھاری کا معاملہ کیا کرتا تھا, یدائن ادھاری کا معاملہ کرتا تھا یعنی لوگوں کو ادھار دیتا تھا, ادھار دیا کرتا تھا. اور نسائی شریف کی روایت کے اندر مزید تفصیل یہ بھی آئی ہے کہ ایک آدمی زندگی میں اور کوئی اس نے نیکی کے کام نہیں کیے, بس اس کے نیکی کے کاموں میں ایک کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا اور کوئی نیکی اس کے اعمال نامے کے اندر نہیں تھی. فإذا رأى معسرا جب کوئی تنگ حال گراہک اس کے یہاں آتا, قال لفتیانی تو اپنے اسٹاف کے کارندوں سے وہ کہتا تھا تجاوز عنہ اس سے درگزر کرو, اس سے درگزر کرو, یہ غریب آدمی آیا ہے, پیسے نقد دیوے تو بھی لے لو, ادھار دیوے تو بھی لے لو, اور کم دیوے تو بھی لے لو, پورے دیوے تو بھی لے لو, بیچارہ تنگ حال ہے, اس کے ساتھ درگزر کرو. بعض نسائی کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ جو آسانی سے دیوے وہ لے لو اور جو اس کے لیے تنگی ہے وہ چھوڑ دو, اس طرح وہ اپنے اسٹاف کو کہا کرتا تھا. لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا, امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کر دے رہے, یعنی آج ہم دنیا میں تنگ حال لوگوں سے درگزر کرے, آخرت میں اللہ ہم سے درگزر فرما دے وے, اس امید کے اوپر وہ لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا. بس اس کے اس حسن ظن کے مطابق اللہ کے یہاں اس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے درگزر کر دیا, یعنی اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. دیکھو اللہ کی مخلوق سے اللہ کو بہت محبت ہے، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس شکل میں بھی حسن سلوک کر سکو کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت نوازتے ہیں۔ دیکھو یہ غریب گراہکوں کے ساتھ نرمی، درگزر، سہولت پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، حالانکہ اس کے اعمال نامے میں اور کوئی نیکی نہیں دی، بس اس جذبے پر کہ میں ان کے ساتھ درگزر کروں، اللہ میرے ساتھ درگزر کریں گے، اسی پر اللہ کی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ چلو، البیعانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہے بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا۔ بیعانہ کے معنی بائع اور مشتری کو اپنی اپنی چیز کی حقیقت کھول کر کے بتلا دینی چاہیے، دونوں طرف سے جو عوض ہے کہ بائع مبی دے گا مشتری سمن دے گا، دونوں طرف سے جو عوض ہے اس عوض کے عیوب کو، کمی کو، فالٹ کو، خامی کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ کھول کر کے بتلا دینا چاہیے کہ بھائی ہماری یہ چیز ہے، اس میں یہ کمی کوتاہی ہے، یہ ہے، پورا کھول کے بتلا دینا چاہیے۔ یہی برکت کا ذریعہ ہے کہ اگر تم اپنی مبی اور سمن کی حقیقت کھول کے بتلا دو گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خامی اور عیب اور فالٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمانی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ پوری حقیقت کھول کر کے بتلا دو۔ ونصحا، اور یہ کہ خیر خواہی کا برتاؤ کرو، اور خیر خواہی یہی ہے کہ مبی کے اندر، سمن کے اندر جو بھی عیب، کمی، کوتاہی ہو وہ کھول کر کے بتلا دینا چاہیے۔ آج کل اس کی بہت ضرورت ہے، لوگ جو ہے باسی سالن پر ذرا ہرا دھنیا کاٹا ہوا چھڑک دیں گے، تازہ سالن ہے آج کا پکا ہوا، چار دن کا باسی، ذرا ہرا دھنیا لگا دیا اس کے اوپر، ذرا بیستہ لگا دیا، وہ تو فریش مال ہے، فریش مال۔ اس طرح لوگ بیچتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں ٹھوکائیلی کار آتی ہے، اس کو ذرا لالی کریم پاؤڈر لگا دیا، گوبے ووبے نکال دیے، ایک دم ٹاپ ماڈل کی نکال دیا۔ سیلاب میں پانی میں ڈوبے ہوئے انجن والی گاڑی آئے گی، اس کو صاف کرا کے میلے میں رکھیں گے، ایک دم چھوٹی بیگ، چھ مہینے خالی اوپر آئے گی گاڑی، کہے گی نہیں کہ یہ تو سیلاب میں انجن پانی میں ڈوب گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر ہم نے گوبے نکلوا کے کلر ولر لگا دیا، رکھی ایپ چھپائی نہیں۔ غلط طریقہ ہے، جو ایپ ہو، جو فالٹ ہے، جو خامی ہے وہ بتلا دینا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اور یہی خیر خواہی کا جذبہ ہر مومن کے اندر بے اور شیرا کے وقت ہونا چاہیے۔ زمین بیچیں گے، ٹائٹل کلیئر، پھر پیسے لینے کے بعد پتہ چلتا ہے ٹائٹل کلیئر کیسا ہے، دس دس بیس بیس سال ہونے کے بعد بھی کاغذات تیاری نہیں ہوتے، سب گھوٹالے، لوچے، ایک ایک زمین کے پانچ پانچ دستاویز، دھوکے بازی بہت عام ہے اس وقت پر۔ تو یہ عیب یعنی کمی، اور جو بھی حقیقت ہو مبی کے اندر، سمن میں، وہ کھول کے بتلا دینا چاہیے، یہی ایمانی خیر خواہی کا تقاضا ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔